الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں ذکر کثیر زیر بحث ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کے اخلاقی وجود کی تطہیر کے لیے جو جمال و کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیش نظر رکھا ہے، اور پھر اس سے متعلق چیزوں کی تصریحات قرآن مجید میں کی ہیں، ان کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو یہ آخری چیز ہے کہ جس میں بندے کے شب و روز گویا اپنے پروردگار کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. اس میں یہ وضاحت کر دی گئی تھی کہ ذکر کی اساس فکر ہے، یعنی اصلاً جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر، اس کی نشانیوں پر غور کرے اور اس کو خدا یاد رہے. اللہ کو یاد رکھنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پیش نظر رہے، اصلاً یہ چیز مطلوب ہے. اس کا انسان چونکہ اظہار کرتا ہے تو یہ اظہار ہے جو اذکار کی صورت اختیار کر لیتا ہے. یعنی میں جب کسی چیز پر فکر کرتا ہوں، کوئی چیز میرے غور اور تفحص کا موضوع بنتی ہے، میرے باطن میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو انسان ہونے کی حیثیت سے یہ سب چیزیں میرے باطن تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ الفاظ کی اور اعمال کی صورت اختیار کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑے ذکر کی صورت ہے وہ نماز ہے. اس کے بارے میں خود قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے قائم کرنی چاہیے، نماز کا اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ یاد رہے، خدا یاد رہے. تو اللہ تعالیٰ کی، اس کائنات کے خالق کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے شب و روز میں 5 وقت یہ نماز لازم کی گئی ہے. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو دونوں چیزوں کا حسین امتزاج ہے. یعنی کچھ اعمال ہیں، جیسے قیام ہے، جیسے رکوع ہے، جیسے سجود ہے، اور پھر کچھ اذکار ہیں. تو اذکار در حقیقت اظہار کا ایک اسلوب ہے، یعنی اصل تو باطن ہے. باطن میں خشوع ہوگا، باطن میں تعلق ہوگا، باطن میں اللہ کی سچی معرفت ہوگی، باطن میں اسلام کی حقیقت ہوگی، باطن میں ایمان کی حلاوت ہوگی، اور وہ جو باطنی احساسات پیدا کرے گی، اصل یاد وہ ہے، اصل ذکر وہ ہے. اسی کو میں نے عرض کیا کہ فکر سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو فکر بنیاد ہے، فکر باطن ہے، اور اس کا ظہور کن صورتوں میں ہوتا ہے؟ یا اعمال میں ہوگا، یا الفاظ کی صورت میں، جس کو ہم ذکر کہتے ہیں، ہوگا. تو یہ ذکر کثیر کی بحث ہے. اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کر چکے. اس کی بنیاد کیا ہے، وہ بھی اس سے پہلے واضح ہو چکا. اس میں اور صوفیانہ تعبیر میں کیا فرق واقع ہوتا ہے، اس پر بھی ہم ابتدا میں گفتگو کر چکے ہیں. میں ان اذکار کی وضاحت کر رہا تھا کہ آخر میں آ کر ان اذکار کا میں نے بحث ایک مطالعہ سامنے رکھ دیا تھا، یعنی پڑھ دیے تھے. ان کی شرح و وضاحت میں مزید کچھ باتیں ہیں جو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ یہ اذکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور جس طرح کے کئی مرتبہ واضح کیا گیا کہ ایک چیز ہے دین کی ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے، ہمارے لیے کیا اخلاقی حدود متعین کیے ہیں، ہمیں کن کن چیزوں کا پابند کیا ہے، ہمارے لیے عوامر کیا ہیں، ہمارے لیے نواہی کیا ہیں، یہ دین کے محتویات ہیں، دین کا کانٹینٹ ہے. اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے دین کا نمائندہ بنا کر بھیجا، جس کو یہ حیثیت دی کہ دین کے تنہا ماخذ کی حیثیت سے ہم ہر موقع پر اسی کی طرف رجوع کریں، اس ہستی کی ذات میں، اس کے معمولات میں، اس کے شب و روز میں دین کس طرح سے سامنے آیا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میں نے بہت اصرار کے ساتھ کہا ہے کہ سنت کے لفظ سے الگ کر کے اسوہ حسنہ سے تعبیر کرنا چاہیے. یعنی سنت تو دین کے مستقل بذات احکام کے لیے صحیح تعبیر ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام سنت کے ذریعے سے جاری کرائے اور کچھ کی وضاحت یا تائید یا تعین قرآن مجید کے ذریعے سے کی. تو وہ دین کے محتویات ہیں، پورا دین ہے، اور پورے دین کو ان دونوں صورتوں ہی میں بیان کیا گیا ہے. ان میں کوئی دوسری چیز نہ اضافہ کر سکتی ہے نہ کمی کر سکتی ہے. اس دین پر عمل کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا چیزیں ظاہر ہوئیں؟ یعنی آپ نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار کیا، آپ نے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا و مناجات کی، یہ سب دین کے اندر چیزیں موجود تھیں. لیکن جب آپ نے یہ سب کیا تو اس کی کیا صورت بنی، کیا چیز ہمارے سامنے آئی؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ علم سے متعلق ہو تو یہ تفہیم و تبین ہوتی ہے. یعنی دین کی کسی بات کی اللہ کے پیغمبر نے وضاحت کر دی ہے، کسی چیز کو سمجھا دیا ہے، کسی چیز کے مضمرات کو کھول دیا ہے، کسی چیز کے اجتہادی اطلاقات کو واضح کر دیا ہے، تو یہ تفہیم و تبین ہے. اور ایک یہ کہ عمل کر کے دکھایا ہے، یعنی ایک نمونہ ہمارے سامنے آیا ہے. اگر وضو کے لیے دین میں ایک ہدایت کی گئی تھی تو پیغمبر نے وضو کر کے کس طرح دکھایا، اسی طرح اگر غسل کے لیے کوئی احکام دیے گئے تھے تو پیغمبر کی ذات میں ان کا ظہور کیسے ہوا. تو یہاں یہ چیز زیر بحث ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ سے دعا، اللہ سے مناجات، یہ تو دین کے محتویات میں موجود ہے ایک حکم کے طور پر. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے، سنت میں بھی ظاہر ہے کہ نماز اسی اصول پر جاری کی گئی ہے. حج و عمرہ سے بڑھ کر کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے عبادات مشروع کی گئی ہیں، سب کی سب انہی حقائق کی یاد دہانی کراتی ہے. یہاں تک کہ جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو یہ گویا جان کی نظر ہے، جب قربانی کرتے ہیں تو یہ بھی گویا ایک طرح سے خدا کے حضور میں نظر پیش کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں دین کے اپنے کانٹینٹ میں یا اس کے محتویات میں ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ان کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ تو اس وجہ سے یہ تینوں جو تعبیریں ہیں یا اصطلاحات ہیں، ان کو بالکل الگ الگ رکھنا چاہیے، کیونکہ ان میں اصل اور فرع کا تعلق ہے. اور اگر ان کے لیے کوئی ایک ہی لفظ اختیار کر لیا جائے تو ان کی صحیح تعین نہیں ہوتی. مستقل بذات احکام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی سے ملے ہیں، اور قرآن یا ان کا ذکر کرتا ہے یا ان کی تاکید کرتا ہے یا ان کی کوئی وضاحت کرتا ہے، وہ سب سنت ہے. وہ چیزیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے متعلق یا اس سنت سے متعلق سمجھانے کے لیے کہی ہیں یا بتائی ہیں، وہ تفہیم و تبین ہے. اور وہ چیزیں کہ جو آپ کے عمل میں ظاہر ہوئیں، آپ کی زبان پر دعا بن گئیں، اللہ کا ذکر بن گئیں، یا آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کس طرح کھڑے ہوئے، کس اہتمام سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، یہ اسوہ حسنہ ہے. تو ان کو بالکل الگ الگ رکھنا چاہیے. تو یہاں اصل میں ہم دین میں جو جمال و کمال کی چیزیں ہیں ان کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جو دعائیں نکلی ہیں یا جو اذکار آپ کی زبان پر جاری ہوئے ہیں، وہ ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے. یعنی اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، آپ کی ذات میں ان چیزوں کا ظہور کیسے ہوا، وہ بہترین نمونہ کیا ہے ہمارے سامنے. تو اس میں جو دعائیں میں نے نقل کی ہیں یا اذکار نقل کیے ہیں، ان میں سے 9 اذکار یا دعاؤں پر تفصیلی گفتگو ہو گئی تھی. اس کے بعد کی چیزیں پڑھ دی تھیں لیکن ان کے مضمرات کی وضاحت کی ضرورت ہے. تو اس میں جو دسویں دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم رب السماوات والارض ورب کل شیء، اے اللہ زمین و آسمان کے پروردگار اور ہر چیز کے پروردگار. یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی سچی معرفت کے لیے بہترین الفاظ ہیں جو آپ کی زبان پر جاری ہوتے ہیں. یعنی انسان جس وقت اس کائنات کا مطالعہ کرتا ہے تو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا ظہور دیکھتا ہے وہ ربوبیت کی صفت ہے. یعنی وہ صرف بنا کے فارغ نہیں ہو گیا، اس نے کچھ ڈھیر ہمارے سامنے نہیں ڈال دیے، بلکہ وہ کس طرح پالتا ہے، نشو و نما دیتا ہے، اسباب فراہم کرتا ہے، اتمام تک پہنچاتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، اندر دائیات رکھتا ہے، تو ان کا جواب کیسے دیتا ہے. تو یہ وہ مالک ہے کہ جس کی ربوبیت کا ظہور ہوتا ہے. تو عام طور پر اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اے اللہ زمین و آسمان کے پروردگار اور ہر چیز کے پروردگار. اس کے بعد فرمایا فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے. یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جو تعبیر ہے یہ ایک پوری تصویر ہمارے سامنے لاتی ہے کہ اس کائنات کا خالق بظاہر بالکل بے جان نظر آنے والے مادے سے اپنے کن کن تصرفات کا ظہور کرتا ہے. یعنی یہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ایک بالکل بے معنی سی چیز ہوتی ہے. یعنی کسی بیج کو آپ اٹھا لیں، کسی گٹھلی کو اٹھا لیں، کسی دانے کو اٹھا لیں، لیکن پھر اسی کو پھاڑ کر اس کے اندر سے وہ اپنی کیا کیا شانیں دکھا دیتا ہے، اس کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے، اس سے حسن کے کیا پہلو سامنے آتے ہیں، ہماری ذات کی ضرورتوں کو کس طرح وہ پورا کرتا ہے، اور کیسے ایک دانے کو ہزاروں دانوں میں بدل دیتا ہے. یہ وہ منظر ہے جو ہم دیکھتے ہیں. تو حضور نے اس کو دو لفظوں میں ادا کیا ہے، فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، منزل التورات والانجیل والقرآن. اور یہ دیکھیے کس ترتیب سے بیان کیا، یعنی جیسے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، رحمت کا، اس کے رحمت کے دوام کا اقرار کرتے ہوئے اور یہ مانتے ہوئے کہ وہی ایک دن روز جزا کا مالک ہوگا، پھر ہم دعا کرتے ہیں. تو یہاں بھی ایک بڑی خوبصورت ترتیب ہے. یعنی پہلے ربوبیت کا ذکر کیا، پھر یہ بتایا کہ یہ ربوبیت کس طرح سے ایک دانے اور گٹھلی کے پھاڑنے سے نمودار ہوتی ہے، اس کا کیسے ظہور ہوتا ہے، اس میں کس کس طرح کے تصرفات سامنے آتے ہیں، اور پھر یہ کہا کہ یہ تو وہ آیات ہیں جو تمہارے گرد و پیش میں بکھری ہیں، پھر اس کا کتنا کرم ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت کے لیے اگرچہ تمہارے باطن میں بھی دین کی حقیقت بدیت کر دی تھی، لیکن پھر دیکھو کہ تورات اتاری، پھر انجیل اتاری، پھر قرآن اتارا. تو گویا دنیا کے اندر اللہ کی جو آیات ہیں، ان آیات کے بعد جو اس کی آیات الفاظ کی صورت میں نازل ہوئی ہیں ان کو بیان کیا. اس کو بیان کر دینے کے بعد یہ کہا کہ اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتہ. یعنی زمین و آسمان کا پروردگار، ہر چیز کا پروردگار، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا، تورات و انجیل اور قرآن کا نازل کرنے والا، اس سے اب دعا کی جا رہی ہے کہ شر کی ان سب چیزوں کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جن کی پیشانی تیرے ہاتھ میں. یعنی اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ جو اشیاء دنیا میں موجود ہیں ظاہر ہے کہ وہی میرے لیے تکلیف کا، مصیبت کا باعث بنتی ہے. ٹھوکر کھا کے گرتا ہوں تو تب بھی اسی مادے سے ٹکراتا ہوں. کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کسی جراثیم جرثومے نے حملہ کر دیا، تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر سے جو شر پیدا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں مستقل بذات کھڑی ہو گئی ہیں یا اس پروردگار کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں یا اس کے مقابل میں کوئی دوسری ہستی آ گئی ہے. فرمایا جن کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ تو نے مہلت دے رکھی ہے ان چیزوں کو، لیکن یہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے، کوئی چیز تیرے ہاتھ سے نکلی ہوئی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا علم جس طرح، یعنی ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ ان میں سے کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی تحدید کا باعث نہ بننے دیا جائے. وہ ان سب سے مابرا ہے, وہ ان سب سے بلند ہے, وہ ان سب سے الگ ہے. یہ چیز جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک نہ یہ موجودات اپنے آپ کو قائم رکھ سکتے ہیں اور نہ بندے ہی کو وہ اعتماد حاصل ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت سے حاصل ہونا چاہیے. تو فرمایا ہے کہ یعنی یہ بات کہنے کے بعد انت الاول فلیس قبلک شیء, تو اول ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں. یعنی اب یہ زمان اور مکان کی, ٹائم اور سپیس کی محدودیتوں سے گویا خدا کو بالا کر کے بیان کیا ہے تاکہ اس کی ذات بھی اس کائنات کی محدودیتوں سے بلند سامنے آئے, اس کی سچی معرفت بھی حاصل ہو اور اس کے علم پر بھی اعتماد پیدا ہو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو اول ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں. اور فرمایا کہ وانت الآخر فلیس بعدک شیء, اور تو آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں. یہ گویا زمان سے ماورا ہونے کو بیان کر دیا. ہم سب موجودات جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ سب ظاہر ہے کہ یا زمان کے ساتھ کھڑی ہیں یا مکان کے ساتھ کھڑی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہلے اس چیز کی نفی کی, اس کے بعد کہا وانت الظاہر فلیس فوقک شیء, تو ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں. یعنی اب یہ مکان ہے نا, جس وقت ہم کسی چیز کا تصور کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی جہتیں متعین ہو جاتی ہیں, کوئی چیز اس کے اوپر ہے, کوئی نیچے ہے, کوئی دائیں ہے, کوئی بائیں ہے. تو یہ بیان کیا تو ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں اور تو باطن ہے تیرے نیچے کوئی چیز نہیں. یعنی تو مکان سے بھی بالا تر ہے اور زمان سے بھی بالا تر ہے. ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں جب بیان ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی کی معرفت حاصل ہوئی جو پروردگار بھی ہے, جو پالتا بھی ہے, جو نگرانی بھی کرتا ہے, جس کی نعمتیں بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں, جو زمان و مکان کی محدودیت سے بالا تر ہے, جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے. اب یہ فرمایا کہ تو کیا کر, فرمایا کہ اکزے انی دین و اگننی من الفقر, تو میرے قرض ادا فرما اور میری محتاجی کو دور کر کے مجھے غنی کر دے. یعنی ایک بندہ عاجز اپنے پروردگار سے کہتا ہے کہ میرے وجود کے لیے ہر چیز تو نے فراہم کی ہے, اب اگر میں اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے یا حالات کی کسی ستم بریفی کی وجہ سے ایسی تنگ دستی میں آ گیا ہوں کہ مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا ہے یا اپنی کوئی ضرورت دوسروں سے پوری کرنی پڑی ہے, تو ہی کفیل ہو جا, سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اور مجھے اس سے آزاد کر دے. تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بندے کی اگرچہ عاجزی کا اظہار ہے یہ, لیکن اللہ کی اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ کبھی انسان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے یا قرض لینے پڑے یا کسی موقع کے اوپر اس پہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس کو یہاں بیان کیا ہے فقر سے. یہ جو صوفیانہ قسم کی باتیں بعض لوگ بیان کرتے ہیں وہ بالکل بے معنی ہیں. یہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر کی یہ دعا ہے, اور یہ دعا کہاں نقل ہوئی ہے, ابو داؤد میں نقل ہوئی ہے, اس کا حوالہ نیچے بیان کر دیا ہے. اور روایت کے لحاظ سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صرف ان دعاؤں اذکار کا میں نے انتخاب کیا ہے جو صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں, اور اس میں اللہ کا پیغمبر کس چیز سے اللہ کی مدد مانگ رہا ہے, قرض سے نجات کے لیے اور غنا کے لیے اور فقر سے نجات کے لیے. تو یہ ہمارے سامنے پیغمبر کا اسوہ ہے. اس کے بعد ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, وہ ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے تابع فرمان بنا دیا. یعنی دنیا میں انسان اپنے پاؤں پر چلتا ہے, لیکن ایک بہت بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے انسان کو فراہم کی وہ سواریاں ہیں. انسان کی اگر آپ پوری تہذیب کا مطالعہ کریں تو کیا چیز ہے, یعنی ہمیں حواس دیے گئے ہیں, قوتیں دی گئی ہیں, صلاحیتیں دی گئی ہیں. یہ قوتیں, صلاحیتیں, حواس یہ جانوروں کو بھی ملے ہیں, لیکن جو چیز بڑی زائد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ ہم ان صلاحیتوں اور قوتوں کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے سے بہت بڑھا لیتے ہیں. چنانچہ اس کا سب سے پہلا ظہور کیسے ہوا کہ کچھ جانوروں کو لوگوں نے سدھا لیا اور ان کو سواری کے قابل بنا لیا. یہ جتنے جانور اس وقت سواری کے لیے ہیں یا کھانے کے لیے ہیں, یہ سب کے سب پہلے مرحلے میں جنگلی جانور تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ سب ہمارے لیے تھان پر باندھ کر پیش کر دیے گئے تھے، انسان نے اپنے علم اور اپنی عقل سے ان کو اس قابل بنایا پہلے، اور پھر اسی کا ظہور اب ہم حیرت انگیز ایجادات میں دیکھ رہے ہیں، پے در پے وہ سامنے آتی چلی گئیں۔ یہ سب بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میں جب قرآن مجید کو پڑھتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ میری نشانی ہے، دریا میری نشانی ہے، سمندر میری نشانی ہے، پھول میری نشانی ہے، یہ جو کچھ تمہیں نعمتیں ملتی ہیں، اس ساتھ کہتے ہیں یہ کشتی بھی میری نشانی ہے۔ ظاہر ہے کشتی تو انسان نے بنائی ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہارے اندر وہ چیز رکھی تھی جس کا ظہور ہو گیا ہے، اور یہ بھی در حقیقت میری ہی نشانی ہے، میری ہی قدرت کا کرشمہ ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ جب سواری پر قدم رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا الفاظ نکلے ہیں؟ وہ ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے تابع فرمان بنا دیا۔ یعنی انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی ایجادات اور اپنے کمالات کو اپنا استحقاق سمجھ کے یہ خیال کرتا ہے کہ یہ سب میرا کمال ہے، لیکن یہ سکھایا ہمیں کہ یہ بھی اصل میں اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن جاتی ہیں جبکہ انسان حقیقت پر غور کرے، یہ دیکھے کیا چیز ہے، اس سواری کو ہمارے لیے تابع فرمان بنا دیا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی وضاحت کی ہے کہ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور نہ ہم اس پر غلبہ حاصل کر نہیں کر سکتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے ربی کی طرف لوٹنے والے، یعنی ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، یہ اسی کی دی ہوئی صلاحیت ہے۔ یعنی کون سا جانور ہے کہ جو دوسرے جانور کو سدھانے میں کامیاب ہوا ہے آج تک اپنا سفر طے کرنے کے لیے؟ یہ انسانی کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی۔ تو یہ فرمایا کہ ورنہ ہم اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے ربی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، اے اللہ ہم اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی کی توفیق مانگتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر آدمی کے انحرافات میں مبتلا ہونے کا امکان سفر میں ہوتا ہے، یعنی حضر میں 10 چیزیں اس کے گرد و پیش کا احاطہ کی ہوتی ہیں، جب وہ نکلتا ہے تو اس میں انسان کے احوال میں بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ تو آپ نے دعا کی ہے کہ یہ جو حضر میں ہمارے اندر نیکی ہے، جو کچھ ہم اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو خدا ترسی ہمیں ودیت ہوئی ہے، پروردگار اس کی توفیق مانگتے ہیں، اور ایسے عمل کی توفیق مانگتے ہیں جو تجھے راضی کر دے۔ یعنی جہاں کہیں بھی کوئی اقدام کریں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے پورے وجود کو تیری رضا کے ساتھ متعلق رکھے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہم حبن علینا سفرنا حاضہ وطب انا بودا، اے اللہ تو ہمارے اس سفر کو ہم پر سہل کر دے اور اس کی درازی سمیٹ دے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ ایک تو وہ فاصلے ہیں جس کو ہم ماپ لیتے ہیں، ایک وہ سہولتیں ہیں جن کا ہم تصور کر لیتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کی سہولتیں بھی بعض اوقات سہل نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے ہم جو کچھ بھی اپنی طرف سے ناپ تول کر ارادہ کریں، بعض اوقات ایک گھڑی مہینوں کا تاثر پیدا کر دیتی ہے۔ وہ جس کو کہا ہے نا لوگوں نے کہ آدمی کے لیے اصل میں اس کی ذہنی کیفیات ہے جو کسی چیز کے بودھ کو اور کسی چیز کے قرب کو اس تک پہنچاتی ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں نشاط ہے تو دنوں کا سفر بھی سہل محسوس ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہے کہ ایک گھنٹے کا سفر بڑی مشقت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس کو بھی حضور نے بیان کیا اپنی دعا میں، اے اللہ تو ہمارے اس سفر کو ہم پر سہل کر دے اور اس کی درازی سمیٹ دے۔ اور اس کے بعد دیکھیے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ تو سفر میں ساتھی ہے اور پیچھے اہل و عیال میں رکھوالا ہے۔ یہ لفظ خلیفہ کا استعمال بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا ہے، یعنی پیچھے تو ہی رکھوالا ہے۔ میں تو گھر سے نکل آیا ہوں، اب میرے اہل و عیال ہوں گے، میرا مال ہوگا، میرے معاملات ہوں گے، میں نے ہاتھ اٹھایا ہے اور میں نے اپنی منزل کوئی طے کی ہے، تو پیچھے ان سب کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ اور صرف پیچھے ہی نہیں ہے، یہ تو نہیں کہ تو کسی چیز میں بند ہے، تو پیچھے بھی ہے اور تو میرے ساتھ بھی ہے۔ اے اللہ تو سفر میں ساتھی ہے اور پیچھے اہل و عیال میں رکھوالا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من وعصاء السفر وکعبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل، اے اللہ میں اس سفر کی مشقت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی یہاں بھی دیکھیے وہی چیز ہے، پہلے کہا سہل کر دے، میرے لیے آسان بنا دے، درازی سمیٹ دے، اور اب گویا دوسرے پہلو سے دعا کی کہ اس سفر کی مشقت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس سے بھی کہ کوئی برا منظر میرے سامنے آئے، یعنی سفر خوشگوار رہے. یہ ایک عاجز بندہ جو خدا کی سچی معرفت رکھتا ہے، یہ اس کے احساسات، اس کی دعائیں اور اس کی تمنائیں ہیں، اور اس سے بھی کہ اپنے اہل و عیال اور اموال میں لوٹوں تو کوئی خرابی میری منتظر ہو. یعنی اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، سفر کے دوران میں بھی خوشگوار رہے، اور جب میں اس سے فارغ ہو کر اپنے اہل و عیال میں جاؤں تو وہاں بھی کوئی بری خبر میرا انتظار نہ کر رہی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کی دعا ابتدا بالعموم اسی دعا سے کرتے تھے. یعنی جب بھی کبھی سفر درپیش ہوتا تو یہ دعا ہے، اسی کا کچھ حصہ ہے جو ہمارے ہاں لوگ یاد کر لیتے ہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آدمی کو پورے الفاظ ہی یاد ہوں، اس کا مدعا سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی زبان میں بے شک ادا کریں. اس کے بعد اللہم رحمت کا ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلا لا الہ الا انت، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. ہر بندہ جو اپنی بندگی کا احساس رکھتا ہے وہ کبھی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ میرا وجود اس کی رحمت کا مرہون منت، میرا اٹھنا بیٹھنا اس کی رحمت کا مرہون منت، اپنی کاوش، اپنی ہمت، اپنی طاقت، اس کو ایک بندہ مومن اللہ کا عطیہ سمجھتا ہے، اور اس لیے ہر موقع پر یہی دعا کرتا ہے کہ پروردگار تیری رحمت میرے شامل حال رہنی چاہیے، اٹھنے میں بیٹھنے میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. اس کے بعد دیکھیے کیا خوبصورت الفاظ ہیں، فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلا، تو لمحے بھر کے لیے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر. یعنی میرا نفس میری خواہشات کا اسیر ہے، میری محدودیتوں کا اسیر ہے، میں اپنے جذبات کے بندر میں بن جاتا ہوں. تو میرے اوپر رحمت فرما، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ میں خود اپنے نفس کا اسیر ہو کر اپنے لیے گڑھا کھود دوں، ایک لمحے کے لیے بھی حوالے نہ کر، اور میرے تمام معاملات درست فرما دے، پروردگار تیرے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی اندازہ کیجئے کہ توحید پر کیسا اعتماد ہے، اللہ سے کیسا تعلق ہے. بدقسمتی ہے اس امت کی کہ جس کے پیغمبر نے اس کو دعا کرنے کے یہ طریقے سکھائے، اور وہ معلوم نہیں کن بحثوں میں الجھی ہوتی ہے کہ کس کا واسطہ دینا ہے اور کس کا وسیلہ تلاش کرنا ہے. یعنی اصل وسیلہ کیا ہے، اصل واسطہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ تعالیٰ کی صفات کا استحضار. اور آپ حضور کی دعاؤں میں دیکھیے یہی چیز سامنے آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزل الدین وغلبۃ الرجال. اس کے بعد کی دعا یہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اب دیکھیے کن چیزوں سے پناہ مانگتی ہے، فکر سے. یعنی کہنے کو تو یہ لاحق ہوتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے تو انسان کی پوری شخصیت کو بے مصرف کر کے رکھ دیتا ہے. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر سے، غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے بوجھ سے، اور لوگوں کے غلبے سے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی شخصیت پر بہت برا اثر ڈالتی. ایسی چیزوں کے بارے میں جری ہونا یہ خود استکبار کی علامت ہے. تو یہ فرمایا کہ ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو. اسی مضمون کو آگے دعا میں ادا کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمغرم والماسم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنا وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسیح الدجال، اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد وَنَكِّي قَلْبِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَكَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَا كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. مضمون کبھی ویش وہی ہے لیکن اس کو اٹھایا ہے اور بالکل منتہا تک پہنچا دیا ہے. اے اللہ میں سستی سے یا پناہ مانگی ہے, سستی سے بڑھاپے سے, اس لیے کہ بڑھاپا اپنی ذات میں بیماری بن جاتا ہے. انسان زوف میں مبتلا ہوتا ہے تو ہزار مصیبتوں کو اپنے لیے خرید لیتا ہے. اے اللہ میں سستی سے بڑھاپے سے اور تاوان اور گناہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں, یعنی کوئی چٹی پڑ جائے, اور یہ دونوں پہلوؤں سے, یعنی انسان اس کے نیچے بھی دب جاتا ہے اور گناہ کے نیچے بھی. گناہ خود آپ کے اخلاقی وجود پر پڑنے والی چٹی اور تاوان ہے, دونوں کو اکٹھا کر دیا. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب سے, آگ کی آزمائش سے, قبر کی آزمائش سے, قبر کے عذاب سے, دولت کی آزمائش کے شر سے. یعنی دولت ملتی ہے ویسے اللہ کی نعمت ہے, لیکن یہی نعمت اگر آدمی کا رویہ صحیح نہ ہو تو اس کے لیے سراسر شر بن جاتی ہے. فقر کی آزمائش کے سر شر سے, اس پر پیچھے بھی بات ہو چکی ہے اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کبھی یہ پسند نہیں کیا کہ آدمی کے اوپر فقر طاری ہو جائے. اختیاری طور پر آدمی کیا رویہ اختیار کرتا ہے اس کا تعلق حالات سے ہے. اللہ سے ہمیشہ غنا کی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی دعا کرنی چاہیے. اور مسیح دجال کی آزمائش کے شر سے, یہ اس کا موقع نہیں ہے, یہ مضمون اپنے مقام پر آ چکا ہے اور ہم علامات قیامت میں اس کو سمجھ چکے ہیں. بہرحال یہ ایک فتنہ ہے جس کی اللہ کے پیغمبروں نے خبر دی ہے, اس سے بھی حضور نے پناہ مانگی. اے اللہ تو میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو گناہوں سے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے, اور میرے اور میری خطاؤں کے بیچ میں ایسی دوری پیدا کر دے جیسی دوری تو نے مشرق اور مغرب میں پیدا کر رکھی. یعنی یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ, یعنی اللہ کا آخری پیغمبر, وہ ہستی کہ جس کو اس دنیا میں بشارتیں دی گئیں, جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا, وہ گناہوں سے پناہ مانگ رہا ہے, وہ گناہوں کو برف اور اولوں سے کے پانی سے دھونے کی درخواست کر رہا ہے. اور پھر اس میں جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میرے دل کو گناہوں سے پاک کر دے. یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ گناہ عمل کی صورت میں صادر ہوتے ہیں, لیکن وہ سب سے پہلے اپنا نشیمن انسان کے دل میں بناتے ہیں, اس سے آپ نے پناہ مانگی. اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ میں ایسی زندگی جیوں کہ میرے اور گناہوں کے درمیان ایسی دوری پیدا ہو جائے جیسے مشرق و مغرب کی دوری ہے, یعنی میں ایک پاک صاف زندگی بسر کروں. اس کی دعا کی آپ نے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت اللہ یستجاب لہا. اس کے بعد یہ دعا ہے, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے. یعنی انسان کتنا زیادہ اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ سیکھے, جانے, اس کے علم میں اضافہ ہو, لیکن فرمایا کہ علم میں اضافے کی دعا بھی اس طرح مانگنی چاہیے کہ وہ تمہارے لیے نافع ہو, تمہارے لیے, تمہارے وجود کے لیے, تمہارے گرد و پیش کے لیے, تمہاری شخصیت کے لیے, تمہاری تطہیر کے لیے, تمہارے معاشرے کی بہبود کے لیے نافع ہو. اور ایسے دل سے جس میں خوشو نہ ہو. دل دھڑکتا تو ہے, لیکن یہ کہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی خشیت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاؤ نہیں ہے, تو یہی دل ہے کہ جو انسان کو استکبار کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ معلوم ہے کہ استکبار کیسی بڑی برائی ہے اور اس کے نتائج کتنے سنگین ہیں. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ, اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو, یعنی قناعت نہیں ہے. آدمی کی حالت وہی ہے کہ جو اونٹ کو پیاس لگی ہوتی ہے, یعنی وہ, اس کو دولت ملتی ہے, اس کو اقتدار ملتا ہے, اس کو نعمتیں ملتی ہیں, لیکن وہ سیر نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جدوجہد نہ کریں, یعنی ہر مرحلے پر اللہ کا شکر ادا کریں, جو ملے اس پر قناعت کر کے آگے بڑھے, آگے بڑھے. لیکن وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کسی آدمی کو ہوس نے اپنا اسیر بنا لیا ہے, وہ جدوجہد بھی بڑے پاکیزہ کردار کے ساتھ ہو. وَمِن دَعْوَتِ اللَّهِ يُسْتَجَابُ لَهَا, اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو, یعنی اس سے بھی پناہ مانگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایسا راندہ ہو جاتا ہے کہ اس کی دعائیں بھی اسی زمین پر رہ جاتی ہیں، لیکن اگر اللہ کی سچی معرفت اور سچی محبت ہو جس کی تعلیم ان دعاؤں میں خدا کے پیغمبر نے دی ہے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے اور لازماً نکلتا ہے کہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. یہ تو نہیں کہ ہر دعا، ظاہر ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے حدود سے تجاوز کر کے دعا مانگتے ہیں، اپنے لیے کوئی غلط چیز طلب کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے منافی کو مطالبہ کر دیتے ہیں، تو وہ ان کو مؤخر بھی کرتا ہے. لیکن بالعموم بندے کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ پھر ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبولیت کی بشارت پہلے دیتا ہے. اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری و ما انت عالم بہ منی. اللہم اغفر لی جدی و حزلی و خطی و عمدی و کل ذالک عندی. اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و ما انت عالم بہ منی. انت المقدم و انت المؤخر و انت علی کل شیء قدیر. اے اللہ، تو میری خطا اور نادانی اور معاملات میں میری زیادتی کو معاف فرما دے. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ میری آپ کی دعائیں نہیں ہیں، ہم تو خطا کار بندے ہیں، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، عاجزی کے کس مقام پر کھڑا ہے. اے اللہ، تو میری خطا اور نادانی اور معاملات میں میری زیادتی کو معاف کر دے، اور ان سب چیزوں کی بھی جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو احساس اور شعور نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اے اللہ، میں نے جو کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور جو کچھ ہنسی مذاق میں کیا ہے، اور جو دانستہ کیا ہے، اور جو کچھ نادانستہ کیا ہے، سب معاف فرما دے. یعنی یہ اپنے عجز کا بیان ہے. ہر آدمی جس وقت کوئی کام کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دانستہ نادانستہ کی اس تفریق سے بالاتر ہو جاتا ہے. کتنی غلطیاں ہیں جو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم سے ہوتی ہیں. فرمایا سب معاف فرما دے، یہ سب میری طرف سے. یعنی آگے کیا کہا، یہ سب میری طرف سے ہے. اے اللہ، تو بخش دے جو کچھ میں نے آگے بھیجا ہے، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے، اور جو کچھ چھپایا، اور جو کچھ علانیہ کیا ہے، اور وہ بھی جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی یہ سب کچھ جو کچھ بھی یہاں ہوگا، تیری عنایت، تیرے کرم سے ہوگا. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کچھ دعائیں ہیں. اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنا. اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت اور تقویٰ اور نفس کی پاکیزگی اور استغنا کا سوال کرتا ہوں. وہی مضامین ہیں جو پیچھے تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں، ان کو ایک ایک لفظ میں سمیٹ دیا ہے. ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، تقویٰ انسان کی زندگی کا حسن ہے. اگر وہ اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کرتا علم و عقل کی روشنی میں اور اللہ کی ہدایت کی روشنی میں، تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. نفس کی پاکیزگی، یہی پورے دین کا مقصود ہے. اور استغنا کا سوال کرتا ہوں، وہی کنایت جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے. یعنی ایسا نفس ملے کہ جو چیزوں میں اللہ کا شکر ادا کرے، نہ کہ اس کے اندر ایک بیماری سی بن جائے کہ اس نے اپنی ہوسی کا اپنے آپ کو اسیر بنانا ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اے اللہ، تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، عافیت دے، اور رزق عطا فرما. یہ تو وہ دعا ہے کہ جو ہر وقت زبان پر رہنی چاہیے. اس میں وہ سب چیزیں مانگ لی گئی ہیں، رحمت بھی مانگی ہے، بخشش بھی مانگی ہے، ہدایت بھی مانگی ہے، عافیت بھی مانگی ہے، اور رزق بھی. اور رزق بڑی جامع تعبیر ہے، اصل میں ہر پہلو سے اللہ کی عنایت کو یہ اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا ہوئے ہیں. یہ دعا بھی انہیں میں سے. جتنی باتیں ہم نے پیچھے بیان کی ہیں ان کو نہایت اجمال کے ساتھ ان چند لفظوں میں سمیٹ دیا ہے. اور اب یہ آخری دعا ہے، اس میں کوئی نیا مضمون نہیں ہے. اس کا ترجمہ صرف سن لیجئے، اس لیے کہ میں عبارت اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں، اور پھر دیکھیے کہ خاتمہ کس چیز پر ہوا ہے. اے اللہ، تو اپنے علم غیب مخلوق پر اپنی قدرت کے وسیلے سے مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک تو جینے کو میرے لیے بہتر جانے، اور اس وقت دنیا سے لے جا جب تو لے جانے کو بہتر جانے. اے اللہ، اور میں کھلے اور چھپے میں تیری خشیت مانگتا ہوں، اور خوشی اور رنج میں سچی بات کی توفیق چاہتا ہوں، اور فقر و غنا میں میانہ روی کی درخواست کرتا ہوں، اور ایسی نعمت چاہتا ہوں جو تمام نہ ہو، یعنی یہ نہیں کہ ملی اور جس طرح سے بارش برستی ہے بس برسی اور پھر اس کے بعد ویرانی ویرانی ہے، ایسی نعمت چاہتا ہوں جو تمام نہ ہو اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک جو کبھی ختم نہ ہو. اور ظاہر ہے کہ یہ دنیا کے لیے بھی ہے آخرت کے لیے بھی، اور تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا حوصلہ مانگتا ہوں اور موت کے بعد زندگی کی راحت مانگتا ہوں، موت کے بعد، اور تجھ سے ملاقات کا شوق اور تیرے دیدار کی لذت مانگتا ہوں. یعنی آخرت میں جو سب سے بڑی چیز انسان اپنے لیے چاہ سکتا ہے وہ یہی ہے، اس طرح کہ نہ تکلیف دینے والی سختی میں رہوں اور نہ گمراہ کر دینے والے فتنوں میں. یعنی یہ دعا ہے جو ایک عاجز بندے نے اپنے پروردگار سے مانگی ہے، اے اللہ تو ہمیں ایمان کی زینت عطا فرما اور ایسا بنا دے کہ خود بھی ہدایت پر رہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت دے. تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، انہی پر اس باب کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.